الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ظل مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وقال الله عز وجل في سورة بني إسرائيل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يئدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نبر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين محترم خواتین و حضرات میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن حکیم کے دو مقامات تلاوت کیے ہیں پہلا مقام سورہ لقمان اس کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے اور دوسرا مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کا جس کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 63 تک 5 آیت اس کی تلاوت کی ہے ان دونوں مقامات کی روشنی میں اور انشاءاللہ کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آج انشاءاللہ ہم موسیقی کے بارے میں جو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج کچھ گفتگو کریں گے. اس موضوع پر گفتگو کی وجہ اصل میں یہ بنی کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت فتنے کا دور ہے اور کئی برائیاں ہیں جو کہ پوری طرح سے اس وقت اپنے عروج پر ہیں, پوری طرح سے پھیلی ہوئی ہیں. انہیں میں ایک موسیقی بھی ہے. مولانا محمد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے آج کے قرآن کی فریاد سے کہا ہے کہ نیکی سے بدی کا غلبہ ہے, سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے, ایک بار ہٹایا جاتا ہوں سرکار لایا جاتا ہوں. تو حرام خوری ہو, کرپشن ہو, بے حیائی ہو, بے فکری ہو, یہ تمام برائیاں ایسی ہیں جو پوری طرح سے اس وقت معاشرے میں غالب ہیں, پھیلی ہوئی ہیں, پائی ہوئی ہیں. انہیں برائیوں میں سے ایک برائی ہے موسیقی بھی ہے. یہ ناچ گانے, یہ جو ہے وہ بینڈ باجے, یہ اس وقت جو ہے وہ ان سے واقعہ یہ ہے کہ کسی کا بھی بچنا بہت مشکل ہے. آپ خود اپنے گھر پر لاکھ اس کی احتیاط کرتے ہوں کہ میں اپنے گھر پر یہ ناچ گانے نہ ہونے دوں, میرے کان میں گانوں کی آواز نہ پڑے. لیکن جو ہی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بعض اوقات اتنے اونچی اونچی آواز سے اسپیکرس پر وہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ لازمن اس کی آواز آپ کے کان میں آتی ہے، بچ نہیں سکتے. گھروں پر گانے بج رہے ہیں، بسوں میں گانے بج رہے ہیں، ہوٹلوں میں گانے بج رہے ہیں، جہاز پر چلے جائیں تو وہاں پر بھی میوزک ہے، وہاں بھی گانے ہیں. شاید ہی کوئی جگہ ایسی بچی ہوئی ہو کہ جس کو یہاں پر جو ہے وہ گانے نہ ہو. پھر یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جبکہ گانے گانے والے کو معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. کہا جاتا تھا یہ تو میراثی ہے، یا تو یہ یہاں تو یہ ہے کہ یہ بانڈ ہے، تو اس کو جو ہے وہ معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا تھا. لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ ان کے معاشرے میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. فنکار کا نام ہے، آرٹسٹ کا نام ہے، ان کے انٹرویوز جو ہے وہ ٹی وی پر نشر کیے جاتے ہیں، انہیں تو بہت ہی انتخابات کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ بہت ہی جو اعلیٰ خدمت کر رہے ہیں. اخبارات میں ان کی بڑی بڑی تصویریں آتی ہیں اور جو ہے وہ اور بھی خواتین کے بچیوں کے بچوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کا مقام حاصل کریں. بڑا ان کو اہم کر کے پیش کیا جا رہا ہے. پھر یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہندوستان میں جب مسجدوں کے سامنے غیر مسلم کوئی موسیقی کے میوزک کے آلات اگر بجاتے تھے تو اس پر شدید احتجاج کرتے تھے مسلمان، اور اکثر و بیشتر اس پر اکثر و بیشتر فسادات ہوتے تھے. لیکن آج یہ ہے کہ خود مسلمان اس کی احتیاط نہیں کرتا. مسلمان جو ہے وہ بلکہ اگر آپ کو بسوں میں سفر کرنے کا اتفاق ہو تو یہ تو ہوتا ہے کہ جب ہمارے ڈرائیور حضرات کوئی مزار آتا ہے تو اس مزار کے پاس آ کر وہ گانا بند کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مسجد کا احترام ہمارے ڈرائیور صاحبان بھی نہیں کرتے. اور یہ ہے کہ ایک مرتبہ اتفاق ہوا جب وہ تاج محل ہوٹل سے مسجد کے اندر بیٹھ کر کونگی جانے کا رستے میں کالے پور کے پاس مزار آیا تو وہاں پر ڈرائیور صاحب نے گانا بند کر دیا، اور اس کے بعد جنہیں ذرا گاڑی تھوڑی مزار سے آگے نکلی انہوں نے گانا پھر شروع کر دیا. تو میں ان کے پاس گیا ڈرائیور صاحب کے پاس، ڈرائیور اچھا نہیں تھا، بات کرنے کا موقع مل گیا. میں نے پہلے دعا سلام کی اور ان سے حال چال کی، تو پھر میں نے کہا کہ ابھی آپ نے گانا کیوں بند کیا؟ تو وہ سمجھ گئے. تو انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں نے مزار کے احترام میں گانا بند کیا، انہوں نے کہا ایسے بند کر دیا تھا. میں نے کہا ایسے نہیں، آپ نے گانا بند کیا ہے ایک مزار کے احترام، ایک اللہ کے ولی کا آپ اس کو مزار سمجھتے ہیں، آپ نے اس کے ادب میں اس کے احترام میں گانا بند کیا ہے. لیکن آپ کو اللہ کے ولی کا تو خیال ہے، لیکن اللہ کا کوئی خیال نہیں ہے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے گھر جو ہے وہ قدم قدم پر چھوٹے چھوٹے فاصلے پر آپ کے سفر کے دوران آتے ہیں، اس وقت آپ گانا بند نہیں کرتے. تو پھر جو ہے وہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی. میں نے پوچھا کہ پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، آپ نے وہاں بند کر دیا اس کو، تو کیوں نہیں آپ اس چیز کو چھوڑ دیتے؟ وہ کہنے لگے کہ کیا کریں، سارا دن ہم تھک جاتے ہیں اور پھر کیا کریں، تفریح کے لیے کوئی چیز تو ہونی چاہیے. میں نے کہا مسلمان جو ہے وہ تو اس دنیا میں پابندی اختیار کرتا ہے شریعت کی، اس لیے تاکہ اس کو ساری سہولیات، سارے مزے، سارا اس کو لطف ہو، قیامت کے دن حاصل ہو. اگر آپ نے اپنے سارے مزے، سارے لطف آپ نے یہیں پر لے لیے تو قیامت میں پھر آپ کو کیا ملے گا؟ بہرحال یہ کہ اس نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے، اور جب تک میں بس سے بیٹھا رہا اس نے گانا بند کر دیا. اس نے گانا دوبارہ نہیں چلایا، لیکن بعد میں کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اصل میں یہ ہے کہ اس وقت مسجدوں کا احترام نہیں ہے، اللہ کا پاس نہیں ہے. مزاروں کا یا اللہ کے بندوں کا، اللہ کے ولی جن کو ہم سمجھتے ہیں، ان کا ادب احترام پھر بھی ہے، لیکن اس قدر جو ہے وہ جٹائی والی بات ہے. پھر زیادہ جو اس چیز کے اوپر افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دانشور ہیں جو کہ اس چیز کو حلال کرنے کی فکر میں ہیں، باقاعدہ اس پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، باقاعدہ تقریریں کرتے ہیں، اور ادھر ادھر سے تعویلات لا کے، توجیہات لا کر وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موسیقی تو کبھی اسلام میں حرام رہی نہیں. حالانکہ جو ضعیف روایات اکثر و بیشتر وہ بیان کر دیتے ہیں، ان میں بھی اکثر و بیشتر یہ بات موجود ہے کہ کسی کو جب کسی بچے کو کسی نے گاتے ہوئے سنا تو کسی نے روکا ہے اس کو کہ بھائی تم یہ گانا کیوں گا رہی ہو؟ اس سے کسی اور نے منع کیا، کوئی بات نہیں، عید کا دن ہے، اس کو گانے دو. تو وہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ اس کی ممانعت تھی، ایسے نہیں کسی نے روکا، کوئی وجہ تھی جو روکا ہے، لیکن کسی خاص موقع پر، کسی خاص عمر کی وجہ سے، یا کوئی خاص قسم کا کہ اشعار سے جنگ سے متعلق جس پر اجازت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ٹھیک ہے جنگ بہت کے بارے میں یہ بچی گیت گا رہی ہے، کوئی بات نہیں، اس کو گانا دو. میں تو خود بھی چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہوں، میں خود بھی عزت نہیں لے رہا اس میں، لیکن ٹھیک ہے تو منع مت کر. لیکن اس قسم کی باتوں کو دلیل بنا کر ہمارے پاس دانشور وہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خام خائی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اسلام میں تو موسیقی، اسلام میں تو میوزک یہ حرام ہی نہیں ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، تاکہ یہ ہے کہ کم از کم ہم برائی کو برائی تو سمجھیں. جو ہے وہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے کتنا ہوگا کہ ہم برا کام کر بھی رہے ہوں اور اس برے کام کو گناہ نہ سمجھے. جیسے کہ بدعت کی مذمت میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے نیکی سمجھ کے, اور وہ ہوتی بدعت ہے, وہ دین میں اضافہ ہے, اور چونکہ وہ اس کو گناہ سمجھ ہی رہا تو کبھی بھی اس سے توبہ کی توفیق جو ہے نصیب نہیں ہوتی. تو آج جو یہ گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ممکن ہے کہ ہم نے بھی کچھ خواتین و حضرات ابھی تک جو ہے وہ اس چیز کے اندر ملوث ہیں, یا یہ ہے کہ اس کے بارے میں اپنے گھروں پر احتیاط نہ کروا رہے ہیں, لیکن احساس تو ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. اگر یہ احساس ہوگا تو اس بات کا امکان, اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے گا اور انسان اپنے آپ کو اس چیز سے جو ہے وہ الگ کرنے گا. اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لیجیے کہ بالکل یہ چیز امت میں متفق علیہ, جتنے بھی اگر کسی نے جو ہے وہ بعض ملکوں میں بعض جو ہے وہ موسیقی کے آلات کی اجازت دی بھی ہے کہ ٹھیک ہے اس کے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو چیز متفق علیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یعنی اس سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں. نمبر ایک کہ ایسے تمام موسیقی کے آلات کہ جن سے کسی قسم کا کوئی مقصد حاصل ہوتا نہ, جیسے دب ہے, دب کا ایک مقصد تھا جس سے ایک چلانے عام ہوتا تھا, آپ کے لاؤڈ اسپیکر ہیں یا اور ذرائع ہیں کہ جس سے آپ کو کسی چیز کا اعلان جو ہے پہنچا دیا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا یا بھی ممکن ہے دیہات میں تو ایسی باتیں ہوں کہ جس پر اعلان عام ممکن نہ ہو, تو اگر اس دب کے ذریعے سے کوئی اعلان عام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کا ایک پازیٹو مقصد ہے, اس سب کو بجانے کی اجازت ہے, لیکن اسی موقع کے حوالے سے اس میں بھی یہ ہے کہ منع ہے کہ صاحب گنگرو سب سے نہ باندھے جائیں, خالی دف ہو خالی ڈھول ہے وہ پھیر دیا جس کا مقصد کوئی اعلان ہو رہا ہے. تو ایسے تمام آلات جن کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, صرف اس سے مقصد لذت حاصل کرنا ہے, ان تمام موسیقی کے آلات کا سننا قطعاً حرام ہے, یہ متفق علیہ چیز ہے. دوسری چیز کہ ہر جو ہے وہ موسیقی میں یا گانے میں کوئی ایسی چیز جو کہ معصیت کا سبب بن رہی ہے, جس سے کہ آدمی کو خطرہ ہو کہ آدمی اس سے گناہ کی طرف چلا جائے گا, تو ایسا گانا سننا, ایسے اشعار ترنم کے ساتھ سننا یہ بھی حرام ہے. جیسے کہ اکثر و بیشتر اس وقت ہمارے ہاں جو گانے ہیں وہ اکثر و بیشتر ان کا موضوع ہوتا ہے جن, اس میں جو ہے وہ جن کی ہی باتیں کی جاتی ہیں, جن کی جذبات کو جو ہے وہ اشتعال دلایا جاتا ہے اور اس سے آدمی جو ہے وہ زنا کی طرف وہ مائل ہوتا ہے, تو یہ بالکل جو ہے وہ قطعاً حرام ہے. پرانے پاک میں آتا ہے کہ ولا تقرب الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو کوئی بھی ایسا کام, کوئی بھی ایسا عمل کہ جس سے زنا کی طرف آدمی کا میلان ہوتا ہو, وہ تمام چیزیں حرام ہیں. تو جب وہ اگر موسیقی کسی بھی یا کوئی گانا کسی بھی معصیت کا سبب بن رہا ہے, تو ایسا گانا سننا, ایسے اشعار سننا, ترنم کے ساتھ جن کو سننا, یہ قطعاً حرام ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس گانے میں کسی قسم کا کوئی برائی کا پہلو آتا ہے یا جو ہے وہ ترنم کے ساتھ کوئی چیز پڑی جا رہی ہے لیکن اس میں کوئی بھی معصیت کا پہلو ہے, کسی کی غیبت کی جا رہی ہے, کسی پر طنز کیا جا رہا ہے, یا یہ ہے کہ کوئی عورت کو گانا گا رہی ہے, تو یہ قطعاً حرام ہے. جو ہے وہ نامحرم کی آواز مرد نہیں سن سکتا. کئی مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اسلام کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ خاتون اپنے گھر پر بھی چلے تو اپنے پاؤں کو اتنا زور سے کہیں مارے کہ اس کی آواز جو ہے وہ نامحرم سن لے. جب وہ بلا یا گرگنا بے عبد الحنا لے لما یوسینا من دینا تہن, عورتوں کو تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے گھر پر اس زور سے کو پاؤں مارے کہ جو ان کی مکھی زینت ہے, کوئی انہوں نے ایسا زبر پہنا ہوا ہے, یہ زور سے پاؤں مارنے سے اس میں آواز پیدا ہو جائے گی, وہ ان کے جسم کے کسی حصے سے رگڑ کھا جائے گا اور وہ آواز جو ہے وہ زیورات کی جو کوئی جو ہے وہ دوسرا مرد سن لے گا, نامحرم مرد اس کو سن لے گا, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہاں تک اس سے بھی منع کیا گیا کہ اگر جو ہے وہ نامحرم مرد سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو عورت اپنی آواز میں کسی قسم کی لوٹ پیدا نہ کرے, جو ہے وہ بلا تفغانہ بالقول, کسی قسم کی اپنی آواز میں لوٹ تک پیدا کرنے کی اجازت نہیں. تو یہ دین کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ ایک عورت اپنی آواز کو پوری طرح سے بنا کر, اپنی آواز کو سنوار کر اور اس کے بعد وہ گانے گا رہی ہو, اور اس طرح کے گانے سننا جو ہے وہ ہمارے لیے جائز؟ بلکہ یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے اس زمانے میں یہ کام صرف کرتی تھی کنیزیں, لونڈیاں, ان لونڈیوں کو باقاعدہ جو ہے وہ گانے کی تربیت دی جاتی تھی, اور پھر جب وہ لونڈی دیکھتی تھی تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ یہ اچھا گانا گاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ حضور نے اس پر بھی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے तो ऐसी लॉन्ड्री का जानबूझ कर खरीदना, ऐसी लॉन्ड्री को जो कच्चा गाना गाती हो, या ऐसी लॉन्ड्री को उससे ज्यादा कीमत लगा कर बेचना कि ऐसा गाना गाती है, वो हराम है। ऐसी लॉन्ड्री से गाने या वो उसके गाने सुनवा कर लोगों को उससे जो कमाई हासिल की जाएगी वो भी हजूर ने फरमाया कि हराम है। बाज़ हदीसें हैं जो कि मौजूद है, उनमें से कुछ इंशाल्लाह मैं आज आपको सुनाऊंगा। फिर यह है कि अगर कोई ये समझता है कि नहीं ये औरतों का गाना, ये इस तरह के गाने में कोई कबाहत नहीं है, जरा इससे तफरी हासिल हो जाती है, तो मैं तो अक्सर बेहतर एक आखिरी बात जो कर दिया करता हूँ, मुमकिन है कि किसी को बुरी भी लगे, ये कौन है जो कि पसंद करेगा कि उसकी बीवी गाना गाए और दूसरे लोग उसके गाने से मुतासर हों। अगर उसमें शर्म और गौरव का कोई भी नाता है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी गाना गाए और उसे दूसरे लोग जो है वो मुतासर हो रहे हैं। फिर ये कोई पसंद करेगा कि उसकी बहन गाना गाए और उसकी बहन का गाना सुन के लोग खुश हो, या उसकी माँ गाना गाए, या कोई उसके रिश्तेदार गाना गाए। उसी तरह से जो चीज अकेली हम पसंद नहीं करते, हम क्यों उसको दूसरों के लिए पसंद करते हैं। मैं तो दूसरी औरतों के गाने सुनकर जो है उससे तकलीफ हासिल करता रहा हूँ, लेकिन मेरी बहन बहनों की आवाज, मेरी बहन बहनों के गाने तो कोई ना सुने। उसमें यह है कि तीन चीजें हैं जो कि मुतफक अलैह है, कि ऐसे कोई भी मौसीकी के साज और आलात कि जिनसे किसी किस्म का कोई और पॉजिटिव मकसद हासिल नहीं होता, उन सबका सुनना हराम। नंबर दो, ऐसे जो गाने या ऐसा कोई मौसीकी का साज कि जिससे जो है वो रंगत होती हो जिना की तरफ, जिनकी जज्बात उससे इख्तियार में आते हो, कतन हराम। और तीसरी चीज यह है कि जिस भी जिन अशार में, जिन गानों में किसी किस्म का कोई माफियत का पहलू है, वो सब के सब जो है वो हराम। अब इसके बाद जो, इससे पहले कि हम इन आयात की गुफ्तगू शुरू करें, एक बात है जो कि अक्सर बेहतर कही जाती है कि इस्लाम में तो तफरीक की इजाजत है, और यह है कि अगर हम गानों के जरिए से तफरीक हासिल करते हैं तो इसमें कौन सी कबाहत, उसमें जो है वो कतन कोई जो है वो ये बात तो जो है वो गलत नहीं है कि इस्लाम तफरीक के लिए जो भी जायज खतरे हैं, जो भी जायज उसके लिए तरीके हैं, उससे मना नहीं करता। जो है वो इस्लाम में इजाजत है कि ठीक है अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, घूमो फिरो, सैर करो, जो है वो घुड़सवारी की जा सकती है, तैराकी की जा सकती है, तीरंदाजी की जा सकती है, खेल खेले जा सकते हैं, बशर्ते कि उससे कोई शरीयत का हुक्म ना टूटे, उससे जो है वो इंसान का जो मकसद जिंदगी है उससे इंसान गाफिल ना हो, अपने औकात को सही मसारिक में इस्तेमाल करते हुए उनका कोई थोड़ा सा हिस्सा इस काम में अगर लगा दे तो इसकी कतई मानियत नहीं है। लेकिन इसकी कहाँ इजाजत है कि इंसान तफरीह के लिए कोई ऐसी चीज तैयार करे जिससे कि जो दीन के असल मकासद, जो दीन की दूसरी सारी बात है, उस पर किसी किस्म की आंख आती हो, उससे किसी किस्म का इराज होता हो। अब अगर आप गौर फिक्र करेंगे तो ये जो मौसीकी का सुनना है, म्यूजिक का सुनना है, इससे आप महसूस करेंगे कि जो हमारा असल मकासद है, जो मकसद जिंदगी है, अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह के इताअत, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी, आप महसूस करेंगे कि ये मौसीकी के सुनने की जिसको आदत हो जाती है उसकी वजह से इन मकासद पर लाजमन जब पड़ती है। सबसे पहली चीज तो यह है कि ये जो मौसीकी है ये इंसान को बिल्कुल अल्लाह की याद और अल्लाह के अहकामात से बातें कर देती है। आखिरत की याद और अल्लाह की याद, ये सब का सब इससे लाजमन आप महसूस करेंगे कि आप जो है वो गाफिल हो गए, जबकि आप पूरी तरह से गाना फौरन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हम सब जो है वो इसके शिकार हैं कि जैसे ही कहीं गाने की आवाज आती है हम फौरन उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, और उस मुतवज्जो होने की वजह से इसलिए हदीस में जो अल्फाज आए हैं गानों के आलात के बारे में वो अल्फाज मलाई के हैं। दो अल्फाज आते हैं मौसीकी के आलात के बारे में, बल्कि तीन, एक मजामी है और एक मुआज़िफ और एक मलाई। और जो काज मुंह से बचते हैं उन्हें मुआज़िफ कहा गया, और जो काज हाथ से बचते हैं उन्हें मलाई कहा गया। तो मलाई के लफ्जी माने हैं वो शायद जो गाफिल करने वाली है, उनको इस्तलाही वो दी गई जो कि गाफिल करने वाले हैं। फिर आपने महसूस किया होगा कि सिर्फ गाना सुनते हुए आप अल्लाह से गाफिल नहीं होते, बल्कि अगर आपने कोई गाना सुन लिया तो देर तक जो है वो उसके पूरी की पूरी धुन और उस गाने के अल्फाज वो आपके जहन में रहते हैं, और चलते फिरते बेख्तियार और बेशौरी तौर पर आपका ख्याल फिर उस गाने की तरफ जाता है और वो बोल है जो आप गुनगुनाते रहते हैं। बहुत मुश्किल होता है आदमी के लिए कि उससे जान छुड़ाए। ये है कि भाई एक जगह गाना सुन लिया और उस गाने ने आदमी को मुतासर कर दिया, फिर वो काफी देर तक जो है वो इंसान के जहन में रहता है और बड़ी कोशिश करनी पड़ती है उससे जान छुड़ाने के लिए, वरना तो समझिए कि काफी देर तक इंसान को गाफिल बचता है। तो दूसरी चीज यह है कि ये गाने में ये अक्सर बेहतर इंसान को ان مقاصد کے بالکل برعکس جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں، برعکس مقاصد کی طرف لے کر جاتے ہیں، جن مقاصد کی طرف سے اللہ یا اللہ کی کتاب قرآن حکیم لے کے جانا چاہتی ہے. قرآن حکیم ہماری زندگی کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنا چاہتی ہے، ہمیں اعلیٰ مقاصد اعلیٰ سوچ عطا کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ گانے، تفریح جذبات، جنسی جذبات، گھٹیا بادیں، مادہ پرستی، سستی، کوتاہی، اس کی طرف جو ہے وہ گانوں کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ جاتا ہے. صحیح کہا ہے علامہ اقبال نے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر. جو ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امتوں کی پوری تقدیر، ان کے پورے کے پورے احوال، ان کے عروج و زوال کی داستان کیا ہے، کہ جب ان کا عروج ہوتا ہے تو ان کے ہاتھوں میں شمشیر و سنا ہوتی ہے، یہ سو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جب سمجھو کہ یہ ضعیف اور کمزور ہو چکے ہیں اس وقت ان کی کیفیت جو ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں تاؤ سے رباب ہوتے ہیں. تو امام خمینی ہمارا سیاح حضرات سے رات اس طرح تھی، لیکن یہ ہے کہ ایک بڑی اچھی بات ہے جو امام خمینی نے انقلاب ایران کے بعد کہی تھی. یہ کہا تھا کہ میں موسیقی کو بالکل افیون اور ہیروئن کی طرح سمجھتا ہوں، جس طرح سے وہ نشہ دلا کر اور اصل حقائق زندگی سے انسان کو باطل کر دیتے ہیں، مدہوش کر دیتے ہیں. بالکل یہی اثرات یہ موسیقی کے بھی ہوتے ہیں. جو نوجوان موسیقی کا رسیا ہو جائیں ان سے تم کسی اعلیٰ کام اور جہاد اس کی توقع نہیں کر سکتے. زیادہ پابندی لگائی ہے کہ موسیقی کے سننے سنانے پر. اسی سلسلے میں آپ کو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حدیث انہوں نے تشریح کی ہے، ان کے الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ دو آوازیں ایسی حضور فرماتے ہیں کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرتا ہے. ایک آواز وہ ہے کہ جو خوشی کے موقع پر جب گانے گائے جاتے ہیں، بازے بجائے جاتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے. اور جب کسی کے غم کے موقع پر کوئی عورت نوحہ کر رہی ہوتی ہے یا کوئی مرد نوحہ کر رہا ہوتا ہے، غزالہ کر رہا ہوتا ہے، شکوے کر رہا ہوتا ہے، تو اس آواز پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام و خاص دونوں ہی جانتے ہیں کہ غنا و معاجز کا فتنہ نوحے کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی نوحے سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ غنا اور معاجز کا ہے. چنانچہ جس امر کا ہم نے اور دوسروں نے مشاہدہ کیا ہے اور جسے ہم تجربات کی بنیاد پر جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس قوم نے بھی معاجز و آلات کا رواج پھیلا اور جس قوم نے بھی ان چیزوں میں مشغولیت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیا اور اسے جو یعنی بھوک واقعت میں مبتلا کر دیا اور بہترین لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیا. اے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات، جب قوم ناچ گانے سے رسیا ہو جائے تو پھر کہاں وہ جو ہے وہ اپنی آزادی پر برقرار نہیں رکھ سکتی، کہ جائے کہ وہ جہاد کرے اور جو ہے وہ کوئی اپنی قوم کو عزت اور جو ہے وہ خطبت دلائے یا دین کو غالب کرنے کی تو محنت کرے. جو قوم ان معاملات کے اندر پڑ گئی ان کا توقع نہیں کر سکتے کسی اعلیٰ کام کی. اسی طرح سے آگے چل کر پھر لکھتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ لاغ و غنا میں لگ جانے کے بعد ان کی زندگی کا رخ سنجیدہ اور حقیقی امور کے بجائے کھیل کود اور ہنسی مزاج کی طرف مڑ جاتا ہے، اور اس کے ہدایت کی جگہ حماقت و ضلالت اور قوت و شوکت کی جگہ زور و بہن لے لیتے ہیں. اس لیے کہ لاغ و غنا اور کھیل کود میں انہماق کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قوموں کی علم و عمل کی ایسی گراں بہا قوتوں اور صلاحیتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں، جن کے بغیر کوئی قوم بھی زندہ نہیں رہ سکتی. چنانچہ جس قوم میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ صنعتی، زراعتی، اقتصادی اور عصری ہر اعتبار سے کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی قوت سے شوکت اللہ کی لعنت اور استقبال کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو، جب دل اللہ کی نشانیوں، اس کی آیات اور حکمتوں سے غافل ہو جائیں اور خواہشات کی پیروی کرنے لگیں تو ان میں لازماً بزدلی اور کمزوری پیدا ہوگی. یہ اصل میں جو ہے وہ تفریح کے لیے گانوں کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ نمبر ایک، یہ انسان کو اندر منافقت پیدا کرتے ہیں جس کو اللہ سے غافل کرتے ہیں، آخرت سے غافل کرتے ہیں. نمبر دو، جو مقاصد زندگی جو ہے وہ قرآن انسان کو سکھا جو انسان کو عطا کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے بالکل برعکس دوسری طرف غیر سیدھا باتوں کی طرف یہ لے کر جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بالغہ میں لکھا ہے موسیقی کے آلات اور اس کے سننے سنانے کی مذمت میں، کہ یہ انسان کو اتنا قاہل بناتے ہیں کہ آدمی کو دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے
اور آدمی کے آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے. اور تیسری چیز کہ جس کی وجہ سے یہ تفریح کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کے وقار کو مجروح کرتی ہے. کبھی آپ اگر غور کریں کہ وہ لوگ جو کہ ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ کیسے پھر اونچی حرکتیں کرتے ہیں, کبھی سر مٹکا رہے ہیں, کبھی ہاتھوں کو پلنگ دے رہے ہیں, کبھی چڑھ رہے ہیں, کبھی پیر بجا رہے ہیں, کبھی جو ہے وہ کیسی جو ہے وہ انسان جو کہ بڑا باوقار ہے, لیکن اس کی وجہ سے وہ اس طرح سے بھٹکتا ہے, ایسی حرکتیں کرتا ہے, اس کا سنجیدگی, اس کا وقار, اس کا اشرف المخلوقات ہونا یہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی شدید مذمت آئی احادیث مبارکہ میں, اور جس سے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی ان چیزوں سے منع کیا ہے, روکا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو کہ انسان کو اللہ سے قابل کر دے وہ چیز ہمارے دین میں ہرگز جائز نہیں. اس حوالے سے اکثر و بیشتر جن لوگوں نے اگر موسیقی کے لیے کوئی جواب بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو زیادہ تر اپنے عقل سے دوڑے دوڑائے, لیکن یہ ہے کہ دین یہ عقل سے سمجھنے والی چیز نہیں ہے. ہماری عقل محدود ہے, دین عقل میں ہے وہ چیز جو کہ ہمیں اللہ اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ پھر آدمی بہت ساری چیزوں کو تفریح کے نام پر حلال کرتا چلا جائے گا, جو ہے وہ جب گانوں کے لیے کہا کہ گانوں کو سکون ملتا ہے اچھی آواز سے تو ٹھیک ہے, تو پھر نگاہوں کو بھی سکون ملتا ہے اچھی صورتیں دیکھنے سے, تو ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ شراب سے بھی آدمی کو سکون ملتا ہے, بہت سارے غم اس کے غلط ہوتے ہیں. تو ہمیں عقل کی بنیاد پر نہیں بلکہ جس چیز کو قرآن و حدیث میں اللہ نے منع کر دیا, اللہ کے رسول نے منع کر دیا, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کو بالکل اس کی اصل روح کے ساتھ اس کو اختیار کرنا چاہیے. اب اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو سورہ لقمان کی آئے اس کے حوالے سے کچھ میں آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا, اور اس کے بعد پھر سورہ بنی اسرائیل, اور پھر کچھ احادیث میں آپ کو سناؤں گا. یہ بڑی ہی اس موضوع پر عمدہ کتاب ہے اسلام اور موسیقی, اس کے مصنف کو کہتے ہیں محمد عبد المعید صاحب, یہ دارالعلوم جو فرنگی ہے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا دارالعلوم, اس میں یہ استاد ہیں. اصل جو کتاب تھی وہ تو تھی مفتی شفیع صاحب کی عربی میں, لیکن انہوں نے اس کا نہ صرف یہ ہے کہ اردو ترجمہ کیا بلکہ اس کی پھر مزید بڑی اچھی تشریحات بھی کی, اور جو اعتراضات مختلف لوگوں نے ان احادیث پر کیے ہیں یا اس موقف پر کیے ہیں جو کہ موسیقی کی مذمت میں ہے, تو اس کا بڑا مدلل بڑا محقق انہوں نے جواب بھی دیا ہے. ہمیں علماء اکرام سے شکوہ ضرور ہے. ماشاء اللہ, یہ عبد المقدر صاحب کے چھوٹے بھائی. تو جہاں علماء اکرام سے یہ شکوہ ہے کہ علماء اکرام کو اصل میں اس باطل نظام, اس غلط حکومت, اس کے خلاف تحریک کو منظم کرنا چاہیے, انہیں اس کی قیادت کرنی چاہیے, لیکن وہ یہ کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہمیں شکوہ ہے, اور بعض اوقات ان کی اس غفلت کی وجہ سے ہم ان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ اصول رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی کوئی اچھی چیز ہم اس کو ضرور اس کو اختیار کریں, ہم اس کا ضرور اس کا فائدہ اٹھائیں. خود ما صفا ودا ما قدر, اسی طرح سے اگر کسی خاص عہدے میں علماء اکرام نے بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں تو اگر ہم ان خدمات سے بھی سب سے نظر کریں گے تو ہم نقصان اپنا کریں گے. ہمارا یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے کہ چونکہ ہمیں کسی کے کسی خاص موقع سے اختلاف ہے ہم اس کو پورا ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اور اگر کسی سے اتفاق ہے تو اس کو پورے کا پورا ایکسپٹ کر لیتے ہیں. زیادہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے ہمیں اس کتاب کو پھیلانا چاہیے, اس کو خود بھی پڑھنا چاہیے, اس کو پھیلانا چاہیے تاکہ ہم اس کا جو وبا پھیلی ہوئی ہے, جو یہ گندگی موسیقی شکل میں پھیلی ہوئی ہے, ہم خود بھی اس کے بارے میں پوری طرح چاہتا ہوں کہ اس کی قباحت کیا ہے, اور پھر یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی ہم اس گندگی سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی سورہ اعراف کی آیت, سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے. فرمایا الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ, لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو کہ خریدتا ہے غافل کرنے والی بات, ایسی بات کہ جس سے وہ غافل کرے. کس سے غافل کرے؟ اللہ سے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم, تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے بچائے, گمراہ کرے بغیر کسی علم کے. وہ جب تک ہوگا اور وہ اللہ کے رستے کو مذاق سمجھتا ہے, وہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. اولئک لہم عذاب مہین, ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا, توہین والا عذاب ہے. اس بات پر تفکر بیشتر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ اس آیت کا خاص شان نزول ہے نظر بن حارث سے متعلق. یہ مکہ میں ایک مشرک سردار تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت جانی دشمن تھا. اور اس نے ایک مرتبہ قریش سے کہا کہ تم جس طریقے پر محمد کی مخالفت کر رہے ہو، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محفوظ، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی شاعری، یہ حکمراں کی شاعری پھر سلا دیتی ہے کسی سے، اور اس کے کرکٹ میچ کے اندر ان کو لگا دو، ون ڈے میچز ہوتے رہے وہاں جو الجھے رہے، ٹیسٹ میچ ہوتے رہے وہاں الجھے رہے، ان کو جو ہے وہ گانوں میں لگا دو، ڈراموں میں لگا دو، کسی کہانیوں کے اندر لگا دو، یہ اکثر بہتر ہوا ہے کہ وہ حکمران جو کوئی کام کرتے ہیں، اور اس وقت یہ کام اصل میں کر رہے ہیں یہودی، اس وقت بالکل کھلم کھلا یہودیوں کی باتیں جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان صرف ہم ہیں، تمام غیر یہودی بھی جانور ہیں، گویم جائیں جنٹائز، جس طرح سے ان کا استحصال ہوتا ہے ان کا استحصال کرو، لہٰذا یہ ہے کہ ان کو لگاؤ ایسی چیزوں میں کہ جس سے وہ گھٹیا خیالات میں رہیں، جنسی جذبات ان کے مستحل کرو، ڈراموں کے ذریعے، بہودہ فلموں کے ذریعے سے، گانے کے ذریعے سے، میوزک کے ذریعے سے، انہی سٹلی چیزوں میں الجھے رہیں تاکہ بلند سال ان کے ذہن کے اندر پیدا نہ ہو، ہم جس طرح سے ان کا استحصال کر رہے ہیں اس کا کوئی شعور ان کے اندر پیدا نہ ہو، اور ہم اپنی جو بھی منمانی ہے وہ کرتے رہیں، اور یہ باتیں عیسائی لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایسے دشمن جو ہیں وہ ہمیں اس جنس کی طرف، اس سیکس کی طرف اگر لگایا تو یہودی نے لگایا ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا لیکن یہ ہے کہ کسی جو ہے وہ مشہور انگریزی مصنف کا یہ جملہ ہے کہ تم جہاں کہیں پر بھی کوئی برائی دیکھو گے تمہیں لازماً اس کے پیچھے کسی ذلیل یہودی کا ہاتھ نظر آئے گا، وہ ہے جو اس برائی کے پیچھے وہ ہوگا، اس شبد جو ہے وہ جتنے یہ بڑے بڑے میڈیا کے سمجھے چینل جو ادارے ہیں ان کے اکثر اگر اس کا ڈائریکٹر ہوں اس پر یہ سارے کے سارے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اصل جو یہ ہر دور میں رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ہم نے بات کر لی نظر بن حارث کی حکمرانوں کی، اکثر بہتر یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، الفاظ دیکھے غور کیجیے، وہ میں اللہ سے من یکتری لاہب الحدیث لئے ضلع عن سبیل اللہ، کہ لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو کہ غافل کرنے والی چیز خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بچتا ہے، ڈرائیور حضرات اپنے ہاتھ سے اپنے جیب سے کیسٹ خریدتے ہیں اور وہ کیسٹ وہ لگاتے ہیں گاڑی میں، خود بھی اس سے غافل ہوتے ہیں، خود بھی کانوں کا گناہ کرتے ہیں، خود بھی غلط کام ملبس ہوتے ہیں، اور اپنا اس پیسے کے ذریعے سے لوگوں کو بھی غافل کرتے ہیں، میرے خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کیسے جو ہے وہ کسی بعض مزہ والے یا گاڑیوں والے زیادہ دیتے ہیں کہ جنہیں کیسے بجایا جا سکتا ہے، تو وہاں پر یہ بات ہمارے ڈرائیور بھائی تک پہنچے، حضور نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے جو کہ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی عادت خراب کرے، یہاں پر ڈرائیور حضرات اپنے مسافروں کو تھوڑا سا جو ہے وہ سکون پہنچانے کے لیے، تفریح پہنچانے کے لیے وہ اپنے پیسوں سے اپنے لیے جانم خرید رہے ہیں، اپنی عادت خراب کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اسی طرح سے اگر میں اپنے گھر پر ٹی وی خرید کر لایا ہوں اور ٹی وی کے ذریعے میرے گھر پہ بےحودگی پھیل رہی ہے، میں اپنے گھر پر ڈش اینٹینا لے کر آیا ہوں، میں نے وہ گھر پہ لگایا ہے اور اس سے میرے گھر والے دنیا بھر کی گندگی دیکھ رہے ہیں، تو میں اس آیت کا مصداق ہوں، میں اس جرم کا مصداق ہوں کہ میں نے یہ حرکت کی ہے کہ میں وہ قریب لاہب الحدیث جیسے غافل کرنے والی چیزیں خریدتا ہے، لیکن ضلع عن سبیل اللہ کہ وہ اللہ کے رستے سے گمراہ کرے، ریڈیو ہم نے خریدا، ٹیپ ریکارڈر خریدا، اس کے استعمال پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کے ذریعے سے گانے بج رہے ہوں، بےحودیاں ہوں، ڈرامے ہوں، بے حیائیاں ہوں، گندی فلمیں ہوں، اپنے پیسوں سے جا کر جو ہے وہ کیسٹ خرید کے لائے اور گھر سے وہ ویڈیو فلمیں چل رہی ہیں، ہم سب سے کبھی شاید کے مثال ہوں گے، بمن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، ایسے افسانے خرید کے لائے جا رہے ہیں، ایسے ناول، ایسے رسالے گھر سے پہنچائے جا رہے ہیں کہ جس کو پڑھ کر جو ہے وہ جن کی آوارگی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، یہ سب سے کبھی شاید کے زندے میں آئے گا بغیر علم، اور یہ سارا کام آدمی کر رہا ہوتا ہے بغیر علم حقیقت کے، اس کو نہیں پتا کہ میں کتنا بڑا ببال والا کام کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی برباد کر رہا ہوں، دوسروں کو بھی برباد کر رہا ہوں، جو وہ چاہے خریدنے کے عمل میں جو خریدنے کے حوالے سے بغیر علم ہو یا بھٹکانے کے اوپر بغیر علم کا اطلاق ہو، دونوں طرح ترجمے کیے ہیں، وہ خریدتا ہے بغیر صحیح علم کے یا وہ بھٹکاتا ہے لوگوں کو اللہ کے رستے سے بغیر علم صحیح کے، تو وہ اپنی بھی عاقبت خراب کر رہا ہے، دوسروں کی بھی عاقبت خراب کر رہا ہے، تو یہ تفلاح حجوبا اللہ کے رستے کو، اللہ کی باتوں کو اس نے مذاق سمجھا، اس نے کوئی اہمیت نہیں دی، اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، صحیح وہ بات ہوگا انداز ہوگا انگریزی کا کہ اس نے اللہ کے رستے پہ سیریس نہیں لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے باتیں ہوں گی اللہ اس کے رسول کی, اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی عیاشی ہو جائے, تھوڑی سی تفریح ہو جائے اور وہ اس کی وجہ سے ان چیزوں میں ملوث ہے. اولئک لہم عذاب مہین, ایسے لوگوں کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے. اگلی آیت وہ خاص طور پر نظر بن حارث کے بارے میں ہے, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا, اور جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا, تو پھر پھیر لیتا ہے تکبر کرتا ہوا, کَلَّمْ يَسْمَعْهَا, گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں, وہ سنی سنی کر دیتا ہے, كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ بَكْرًا, یا گویا کہ اس کے دونوں کانوں کے اندر کوئی بوجھ ہے. تَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اے نبی اسے خوشخبری دیجیے, اسے بشارت دیجیے دردناک عذاب کی. اگر یہی طرز عمل ہم میں سے بھی خدا نہ خاصہ کسی کا ہے, جب تک تو پتہ نہیں تھا, اس وقت تک تو سب کچھ ہو رہا تھا, کھانے بھی جو ہے وہ سن رہا تھا اور گھر پہ چلا رہا تھا, ڈش اینٹینے بھی لگائے ہوئے تھے, اینٹینے بھی لگائے ہوئے تھے, ڈی ٹی وی کا بھی گھر پہ غلط استعمال ہو رہا تھا, تو کوئی پرواہ نہیں. آج اگر احساس ہو گیا تو آج ہی آدمی توبہ کر کے اپنا آپ کو خرافات سے بچائے, لیکن سب کچھ سننے کے بعد کہے کہ نہیں یہ تو نیسسری ایول ہے, اس کے بغیر تب گزارا ہو نہیں سکتا. یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کو کچھ وقت لگے اپنے گھر میں اصلاح کرنے میں, لیکن آدمی شروع تو کر دے, پہلے خود تو بچے اور پھر گھر میں بار بار بتایا کہ ان چیزوں کی خباستیں کیا ہیں. آدمی کوشش نہ کر رہا ہو, ایفرٹ نہ کر رہا ہو, اس کے اپنے پیسے سے گھر سے خوراکات آئی ہوئی ہوں اور جو ہے وہ کوئی اس کے لیے وہ قدم اٹھا نہیں رہا, کوئی کوشش نہیں کر رہا, تو وہ اس نے ان ساری باتوں کو سنا اور سنی ان سنی کر دی. وہ اس کے کان کے اندر بوجھ ہے کہ سب تک بات جا ہی نہیں ہو رہی, سب صرف عذاب علیم, اے نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیجیے, دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل, اس میں تو ویسے صرف ایک آیت ہے جو کہ اس موضوع سے متعلق ہے, لیکن میں نے جب وہ تھوڑا پس منظر آپ کے سامنے رکھنے کے لیے پیچھے سے اس کی تلاوت کی ہے. آیت نمبر 61, کس سے آدم و ابلیس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7 مقامات پر بیان کیا ہے, ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے, اور یہ کس سے آدم و ابلیس اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو جائے, ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ ابلیس ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے, یہ ہمارا اصل دشمن ہے, پیدائشی دشمن ہے. اس لیے اللہ نے بار بار اس قصے کو بیان کیا, ہر کچھ وقت کے بعد یہ قصہ آتا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے, پتہ پہ ادو ہوا قرآن میں آتا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھو, تم نے اس کو دوست بنا رکھا ہے. یہاں پہ بھی اللہ نے قصہ آدم و ابلیس کا ذکر کیا, اور یہاں پر آپ دیکھیے الفاظ کیا ہیں, وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو, تب ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس سے. کالا اسجد لمن خلقت طینا, اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو کہ تو نے گارے سے بنایا, تو نے اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آپ سے بنایا, میں اس سے زیادہ سپیریئر ہوں, میری زیادہ اس کے مقابلے میں اہمیت ہے. کالا ارائیتا کا, اور ساتھ اس ابلیس نے کہا کہ اے اللہ کیا تم نے دیکھا, آج اللہ جی کا غم تھا لیا کہ تم نے اس سے مجھ سے ترجیح دی ہے, تو نے میرے مقابلے میں اس کا احترام کیا ہے. لئن اخرتنا الى یوم القیامہ, اے اللہ اگر تو مجھے مہلت دے دے, بھیڑ دے دے قیامت کے دن تک کے لیے, لأحتنکن ذریته الا قلیلا, تو میں لازمن برباد کر دوں گا, تباہ کر دوں گا اس کی اولاد کو سوائے ان میں سے کس چند سے, میں ان کو اپنے رستے پر چلاؤں گا, میں ان کو اپنے ملکیت میں لے لوں گا, وہ میرے بندے بن جائیں گے بجائے تیرے بندے بننے کے. لأحتنکن ذریته, میں لازمن تباہ کر کے رکھ دوں گا اس کی ذریت کو سوائے ان میں سے چند سے. قال فذهب, اللہ نے کہا جا دور ہو جا, جا دفع ہو جا, تمام تبعك منهم, اور ان میں سے جس کسی نے تیری پیروی کی, فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا, تو پھر تم سب کا بدلہ جہنم ہے, اور وہ پورا پورا بدلہ ہے, وہ بدلہ کافی ہے. واستفز من استطعت منهم بصوتك, ان الفاظ کے لیے میں نے یہ مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. واستفز من استطعت, اور تو جس کو بھی تو کر سکتا ہے ہلا دے اس کو, قدم دگمگا دے اس کے, سیدھے رستے سے ہٹا دے اس کو جس کو تو ہٹا سکتا ہے, بے سوتے کا اپنی آواز کے ذریعے سے. یہ ابلیس کی آواز کیا ہے؟ ہر وہ آواز جو کہ آپ کو اللہ سے غافل کرے, اللہ کے رستے سے غافل کرے, اللہ کے احکامات سے غافل کرے, ایسی چیزوں کی طرف لے کر جائے جو گھٹیا ہیں, جو معصیت کی طرف لے جانے والی ہیں, جو جنسی جذبات کو انگیز کرنے والی ہیں. اس میں تقاریر بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں گانے بھی ہو سکتے ہیں. فرمایا کہ بے سر سے کہا اپنی آواز کے ذریعے سے، زیادہ سمجھے کہ جو عورت گانا گا کر آپ کو مائل کر رہی ہے اپنی آواز کی طرف اور غلط جذبات کی طرف، وہ در حقیقت شیطان کی ایجنٹ ہے. دیر از اے سیٹن ان ڈسگائز، حقیقت میں وہ شیطان ہے جس نے کہ بھیس بدلا ہوا ہے، حقیقت میں وہ شیطان ہے. اسی طرح سے کوئی اگر شخص اپنی کتنی کتنی باتوں سے آپ کو سوچ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، کسی اور معاشرے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، ٹیبل ٹاکنگ کے دوران، سمجھ لیجیے کہ یہ شیطان کی آواز ہے جو مجھے اللہ کے احکامات سے دور کر رہی ہے. اسی طرح کوئی اپنی تقریر کے ذریعے سے بہکا رہا ہے، وہ در حقیقت وہ شیطان کا ایجنٹ ہے. تو فرمایا ان کو جو ہے وہ ہٹا دے اپنی آواز کے ذریعے سے، وہ اجلب علیہم بخیلک و رجلک، اور ان پر چڑھائی کر دے، ان پر حملہ کر، جو ہے وہ ان کو غافل کرنے کی کوشش کر، اپنے پیادوں کے ذریعے سے بھی اور اپنے سواروں کے ذریعے سے بھی، اپنے پورے لشکر کے ذریعے سے ان پر حملہ آور ہو. وہ شارکہم فی الاموال والاولاد، اور ان کے ساتھ شریک ہو جا ان کی مال میں بھی اور ان کی اولاد میں بھی، حرام کے ذریعے سے ان کے مال میں شریک ہو جا، اور اولاد کے غلط مستقبل، اولاد کی غلط تربیت کے حوالے سے ان کی اولادوں میں بھی شریک ہو جا. وعدہم، اور ان سے وعدے کر، ان کو سب باپ دکھا، ان کو جو ہے وہ ملمہ کر کے چیزوں کو، غلط چیزوں کو دکھا. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا مگر یہ تو دھوکے والا. لیکن فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. وکفا بربک وکیلا، اور تیرا رب کافی ہے بطور وکیل. اب یہاں پہ خطاب حضور کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کافی نبی حضور کے لیے کہ نبی آپ کا رب کافی ہے اس ہستی کے اعتبار سے کہ اس پر توکل کیا جائے، تو سیدھا وکیل سمجھا جائے. تو واقعہ یہ ہے کہ معصیت سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو ہماری اعانت فرما اپنے ذکر کے لیے، اپنے شکر کے لیے اور اپنی اچھی عبادت کے لیے. تو آدمی رب پر بھروسہ کرے، رب پہ توکل کرے، رب سے مانگے کہ اللہ اس وقت جو ابھی برائی کی الغار ہے، برائی کا ولبہ ہے، اے اللہ تو مجھے اس سے بچا سکتا ہے. یہ میں نے آپ کو دو مقامات سنائے کہ جن میں جو ہے وہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ انسانوں میں سے، اور یا یہ ہے کہ شیطانوں میں سے کوئی ہوگا جو کہ آپ کو لاول حدیث، یا یہ ہے کہ بے سوچے کا اپنی آواز کے ذریعے سے وہ اللہ کے رستے سے گمراہ کرے گا. اب کچھ احادیث ہیں، جو بھی میرا وقت ہے اس میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وقت کم ہے اس لیے میں صرف ترجمہ آپ کو میں سناؤں گا. اس لیے کہ اگر میں نے مثلا آپ کو سنایا تو پھر اس میں وقت جو ہے وہ زیادہ لگ جائے گا. تو پہلی حدیث ہے کہ جو کہ بخاری شریف سے لی گئی ہے، حضرت عبداللہ حضرت عبد الرحمن بن غنم سے روایت ہے کہ مجھے زید ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گنا، ریشم، شراب اور بازوں کو حلال سمجھیں گے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں، عنقریب میری امت میں کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل دیں گے، ان کے سروں پر ناچ گانے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو خنزیر اور بعض کو بندر بنا دے گا. یہ حدیث ہے جو کہ بخاری میں آئی ہے. اس حدیث کے حوالے سے جو بات بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند ہے کہ آپ نے اس موسیقی کو کا ذکر آپ نے کیا ہے شراب کے ساتھ، زنا کے ساتھ اور ریشم کے لباس کے ساتھ. بعض حضرات نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ اس آیت میں جو چار، اس حدیث میں جو چار باتیں بیان کی گئی ہیں، اگر وہ چاروں کی چاروں باتیں ایک ساتھ ہوں تو تب تو اس حدیث میں جو وعید ہے اس کا اطلاق ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ محض موسیقی سننے پر اطلاق نہیں ہوگا. ہاں کوئی شخص شراب پی رہا ہو چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زانی بھی ہو اور پھر وہ ریشم کا لباس پہن کر وہ گانا سنے یا گانا گائے یا بینڈ بازے سنے، تو سب اس پر حدیث کا اعتراض ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی بودھی قسم کی بات ہے، تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہاں کا جو زنا کا ذکر ہے وہ زنا تب حرام ہے جب کہ چاروں چیزیں ساتھ ہیں. اگر خالی آدمی اکیلا زنا کر لے, شراب نہ پیے, گانے نہ سنے, تو زنا جو ہے وہ جائز ہوگا. یہ موسیقی سبھی جیسے اس نے کہا کہ حرام ہے کہ چاروں چیزیں ساتھ ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اس کتاب میں بہت عمدہ اس کا جواب صحیح دلائل کے ذریعے سے دیا گیا ہے. دوسری حدیث ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں بھی زمین میں دھسنے, صورت مست ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے. مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا, یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ حضور نے فرمایا, جب گانے والی عورتوں اور بازوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شرابیں پی جائیں گی. پھر یہ ہے کہ صورت مست ہونے کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجیے کہ ممکن ہے کہ ایسا بھی وقت آئے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ پہلے قرآن پاک میں ہے کہ یہودیوں کی صورت اللہ نے مست کر کے ان کے بندر اور تنظیر بنایا, اس لیے کہ بندر جو ہے وہ اس میں صفت ہوتی ہے نقالی کی. اور اکثر و بہتر یہ جو لوگ اور فیشن میں یہ تمام حرکتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندر ہی بنا دیتا ہے. اور تنظیر کے اندر جنسی جذبہ وہ بہت زیادہ زوردار ہوتا ہے, تو کیونکہ ایسی حرکتیں کرنے والے جنسی جو ہے وہ خاندان کے حوالے سے بے قابو ہو جاتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ تنظیر بنا دے. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگوں کی صورتوں پر ایسے برے اعمال کی وجہ سے پھٹکار آ جاتی ہے اور آدمی کو محسوس ہو جاتا ہے, قاتل کے چہرے پر جیسی جو ہے وہ درستگی ہوتی ہے, یا یہ ہے کہ جو اپرادھی ہوتا ہے اس کے چہرے پر جو مکاری ہوتی ہے, بعض اوقات آپ محسوس کر لیتے ہیں. یہی صورتوں کا مست ہونا ہے. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب مال غنیمت کو سب کی دولت بنا لیا جائے, جب امانت کو لوٹ کا مار سمجھا جائے, جب زکات کو تاوان جانا جائے, جب علم دین دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے, جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے, دوست کو قریب رکھے اور باپ کو دور رکھے, جب بسیدوں میں شور و غل ہونے لگے, جب قبیلے کا سردار ان کا بدترین آدمی ہو, جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہو, جب شریر آدمی کی عزت اس کے سر کے پیر سے کی جانے لگے, جب مغنیہ عورتوں یعنی گانے والی عورتوں اور بازوں کا رواج عام ہو جائے, جب شرابیں پی جانے لگے, اور جب اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے, تو اس وقت تم انتظار کرو طوفانی کا, زلزلے کا, زمین میں دھسنے کا, صورتیں مست ہونے اور بگڑنے اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو کہ یتے بعد دیگر اس طرح سے آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے تو اس کے دانے ایک کے بعد ایک بکھر سے چلے جاتے ہیں. رواہ الترمذی, یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت 15 چیزوں کی عادی ہو جائے تو اس پر مصائب نازل ہوں گے. آپ نے ان 15 چیزوں میں ایک یہ بھی بتائی کہ جب مغنی عورتیں اور باجے تاشے رواج پکڑ جائیں, جب ان کی کثرت ہو جائے تو پھر جو ہے وہ میری امت پر بھی ہلاکت آ جائے گی, مصائب نازل ہوں گے. یہ بھی حدیث ترمذی کی ہے. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک چرواہے کی بانسری کی آواز سنی کہ اپنے دونوں کانوں پر انگلیاں رکھنی اور اپنی سواری کو راستے سے موڑ دیا. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے وہ لڑکپن میں ہیں, بچے ہیں, اس وقت انہوں نے سفر کیا تھا حضرت عمر کے ساتھ, حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سفر کے جو احوال بیان کیے ہیں انہوں نے یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک چرواہے کی بانسری کی آواز انہوں نے سنی تو اپنے دونوں کانوں پر انگلیاں رکھنی اور اپنی سواری کو راستے سے موڑ لیا. پھر کہنے لگے, ناطے آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا جی, آپ چلتے رہے. حتیٰ کہ میں نے عرض کیا کہ اب آواز نہیں آ رہی تو آپ نے اپنے کانوں پر سے ہاتھ ہٹا لیے اور اسی راستے پر آ گئے. پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کی بانسری کی آواز سن کر ایسا ہی کیا تھا. یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ سے لی گئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا صبح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب, جوا, طبل اور تمبور کو حرام کیا ہے, نیز ہر نشہ آور چیز کو حرام کیا ہے. رواہ احمد و ابو داؤد. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بانسری تمبور صلیب اور امور جہلیہ کو مٹا دوں. یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل میں اسی طرح سے نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح سے پانی کھیتی اگاتا ہے. اس حدیث کی بڑی عمدہ تشریح ہے جو اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ کیوں یہ بات کہی گئی کہ گانے کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتا ہے. وہ ہے کہ آپ اس کتاب کے اوپر سکتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کی آوازیں ایسی ہیں جن پر کہ دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے. ایک تو خوشی کے موقع پر باجے اور تاچے کی آواز اور دوسری مصیبت کے موقع پر آہو بکا اور نوحے کی آواز. اور بڑا کار ہے اس کے اوپر اس حدیث کی تشریح میں نوٹ لکھا ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ شیطان ہمارا دشمن ہے. ہماری زندگی میں یہ دو ہی موقع آتے ہیں اکثر و بیشتر, یا تو خوشی ہوتی ہے اور یا غمی ہوتی ہے. وہ ان دونوں موقع پر ہمیں اجر سے محروم کرنا چاہتا ہے. ہمارے نوحہ کرنے سے مردہ واپس نہیں آ جاتا, لیکن ہم اس طرح کے نوحے کر کے اپنا اجر برباد کرتے ہیں, اپنے صبر کا اجر برباد کر دیتے ہیں. اسی طرح سے خوشی پر اگر آدمی حدود میں رہے تو سب ہی اجر ہے, شکر کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا, لیکن اس موقع پر وہ ہمیں آپے سے باہر کر کے ہمارے اجر کو برباد کرتا ہے. بس اس کے بعد میں آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر مختلف دائیات رکھے ہیں اور ان میں سے ایک دائیا جو ہے وہ اچھی آواز سننے کا بھی ہے, اس سے ہمیں تسکین حاصل ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی جائز شکل نہ رکھی ہے. اس کے لیے جائز شکل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی جو یہ تمہاری اندر ایک جو ہے وہ حس ہے, حسنِ صوت کی, حسنِ صوت کو سننے کی, اس حص کو پورا کرو, اس حص کی تسکین کرو قرآن حکیم کی تلاوت کے ذریعے سے. قرآن حکیم کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھو. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من لم یتغنی بالقرآن فلیس منا, جو کوئی قرآن پاک کو اچھے طریقے پر خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح سے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی آواز کو غور سے نہیں سنتا مگر اس آواز کو, یعنی اللہ تعالیٰ کسی آواز کو اتنے غور سے نہیں سنتا مگر اس آواز کو جبکہ کوئی نبی پوری خوش الہانی کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہو تو ہمیں تسکین مل سکتی ہے. جو انسان کو تسکین حاصل ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے, وہ تسکین اس قسم کی خرافات کو کبھی حاصل نہیں. وقتی طور پر شاید آپ کو کوئی سکون مل جائے, لیکن جیسے آپ اپنے آپ ان خرافات سے الگ کرتے ہیں فوری طور پر اندر ایک گھٹن ہوتی ہے, ایک اندر سے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنا وقت یہ کہاں پر بات کیا. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے. جب وہ لذت حاصل ہوتی ہے تو پھر آدمی کو اپنی تسکین کے لیے, اپنی تفریح کے لیے کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طرح سے قرآن حکیم اس میں اللہ نے گناہ رکھا ہے, اس کے ذریعے سے آدمی اپنی اس حص کی تسکین کا سامان کرے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.